مفتی طارق مسعود فیمس کالر.
الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون. سورہ قلم کی آیات پر بیان چل رہا تھا، آج بھی انہی آیات پر بیان کر کے کوشش کروں گا یہ سورت کو میں ختم کر دوں. ختم کا معنی مکمل کر دوں. ہمارے ہاں الفاظوں کو پکڑنے والے بہت لوگ ہیں، یہ بہت بڑا ایک مذہبی طبقے میں ایک ٹینشن بن چکی ہے یہ چیز کہ آپ نے کو ختم کیوں بولا، تکمیل یہ ٹوپی ڈرامے چھوڑ دو، سمجھ رہے ہو نا، فضول باتیں، اسے مذہب کو مشکل نہ بناؤ، عمل کو فوکس کریں. یہ جو مذہبی لوگ فتوے لگاتے ہیں نا، ذرا ذرا سی باتوں پہ گستاخی کے فتوے، یہ آپ کے لیے عذاب جان بن جائیں گے، خود مذہبی لوگوں کے لیے عذاب بن جائیں گے، کیونکہ ایسے الفاظ ہر آدمی استعمال کرتا ہے. ذرا سی زبان کسی کی لڑکھڑا گئی، ذرا سی دائیں بائیں ہو گئی، یہ کیوں نہیں بولا، تو یہ والا لفظ کیوں نہیں بولا، تو یہ بے ادبی، یہ گستاخی. اتنا گستاخی کا مفہوم اتنا وسیع کر لیا ہے کہ آج آپ جن لوگوں پر فتوے لگا رہے ہو کل آپ کے اوپر بھی لگیں گے. تو ایسی غلطیاں ہمیں ملتی ہیں، اسلاف میں بھی ملتی ہیں، یہ لفظ کہہ رہے تھے تو وہ کہہ دیا تو اس کے بجائے یوں کہہ دیا. بیان سے پہلے میں چھوٹی سی اس کی ایک مثال دوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے بتایا کہ یہ جو حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں واقعہ ہے نا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں گئے خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے، کسی نے بتایا کہ فلاں شخص یہ کہتا ہے، حالانکہ وہ فلاں بھی بڑے عالم تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ والے موسیٰ نہیں ہیں، یہ کوئی اور موسیٰ ہیں. عبداللہ بن مسعود غضبناک ہوئے، انہوں نے فرمایا کذب عدو اللہ، اللہ کے دشمن نے غلط کہا ہے، جھوٹ کا ہے. غضبناک ہو گئے کہ موسیٰ کلیم اللہ جو تھے ان کو کوئی اور موسیٰ بنا دیا. اب حضرت عبداللہ بن مسعود نے جن کے بارے میں کہا نا، وہ بھی بڑے پہنچے ہوئے تھے. اب سوال پیدا تو ان کو اللہ کا دشمن کیوں کہہ دیا، اللہ کا دشمن تو کیا ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے. قذبہ کا معنی جھوٹ، جبکہ وہ ثقہ ہیں، نہ وہ اللہ کے دشمن ہیں بلکہ وہ تو مسلمان ہیں، اور ساری امت کا عقیدہ ہے کہ وہ کیا ہیں، مسلمان بھی ہیں، نیک بھی ہیں. تو اب بہت سے لوگ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کے مطلب لے کے اس کی تشریحات ہو رہی ہیں، ان کا یہ مطلب تھا تو یہ مطلب تھا. ہمارے حضرت نے فرمایا کوئی مطلب نہیں تھا، غیرت میں ایک بات انہوں نے کہہ دی ہے، ٹھیک ہے نا. اس کی حقیقت مراد نہیں ہے کہ آپ اللہ کے دشمن کا ترجمہ کریں اللہ کے لفظ دشمن کے ساتھ، تو دشمن تو کافر ہوتا ہے. بھائی ایک غیرت میں ایک بات کہہ دی کہ بھائی جو موسیٰ تھے وہ وہی موسیٰ ہیں، کوئی اور نہیں ہے. اب یہ نہیں کہ اس کو آپ اللہ کا دشمن کا مطلب وہ بالکل اس سے وہی فٹ کریں. کہ بعض دفعہ انسان غضب کی کیفیات میں ہوتا ہے، تھوڑا سخت الفاظ استعمال کر لیتا ہے، آپ پکڑ کے بیٹھے ہوئے کہ اس کا یہ مطلب ہے، کوئی مطلب نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود بھی ان کو مانتے تھے، نیک آدمی ہیں، بس ان کی بات کو سختی سے انہوں نے رد کر دیا. ہمارے دور میں اگر ایسا ہوتا ہم کہتے ہیں اس نے چونکہ فلاں کو اللہ کا دشمن کہا ہے. اب حدیثیں بھی کوٹ کرتے ہیں ہم، اللہ کا دشمن تو کافر ہوتا ہے. اور دوسری حدیث بخاری کی، جو بخاری یا مسلم کی حدیث نمبر، جو کسی مسلمان کو کافر کہے سامنے والا کافر نہ ہو تو یہ خود کیا ہو جاتا ہے، کافر. اب یہ بال کی کیا اتارنی جا رہی ہے، کھال. اور یہ فتنہ، حوالے ہوں گے، حدیثوں کے حوالے بھی مل جائیں گے. ہم نے علماء سے بارہا سنا ہے کہ علم کی ایک بات اگر آپ کے پاس ہے تو اس میں 99 گنا عقل زیادہ ہوگی، تو وہ علم آپ صحیح استعمال کرو گے. علم جتنا ہے عقل اتنی نہیں ہے تو وہ علم آپ کو غلط گائیڈ کرے گا. سمجھ میں نہیں، ابھی بیان شروع نہیں ہوا ہے، یہ تو میں ویسے ہی شروع میں سلاد رائتہ بھی ہوتا ہے نا، کھانے سے پہلے کیا پیش کیا جاتا ہے، سیلڈ وغیرہ پیش کیا جاتا ہے، رائتہ پیش کیا جاتا ہے، تھوڑا سا سوپ پیش کیا جاتا ہے، بڑی محفلوں میں یہ ہوتا ہے. تو ہم بھی بیان سے پہلے تھوڑا سیلڈ رائتہ وغیرہ پیش کرتے ہیں. بعض جگہ یہ سیلڈ زیادہ ہوتا ہے، کھانا کم ہوتا ہے. ترکی میں پوری، جیسے ہم اپنے بکرے دمبے کے سامنے رکھتے ہیں نا گھاس پھوس، ترکی میں آپ ہوٹل میں جائیں گے ٹرے میں آپ کے سامنے ایسے ہی گھاس پھوس لا کے رکھ دیں گے، آدمی کہے گا میں کوئی بکرا ہوں مجھے کیا کھلا رہے ہو, وہ کھاتے ہیں سیلڈ بہت کھاتے ہیں. خیر, تو اس لیے جو لوگ امت میں جوڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کا علم کا بیان کرنے کا انداز مختلف ہوتا ہے, جو توڑنا چاہتے ہیں وہ بھی دلائل سب کے سیم ہوتے ہیں. ایک ہی دلیل سے آپ توڑ بھی سکتے ہو, اسی دلیل سے آپ جوڑ بھی سکتے ہو, یہ آپ کا مزاج ہے کہ آپ چاہتے کیا ہو. ہر دلیل میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ آپ آگ بھی لگا سکتے ہو اور آپ لوگوں کو جوڑ بھی سکتے ہو اس سے. تو اس کی بہت ساری مثالیں ہیں, پھر میں دوں گا تو میرا ٹاپک سارا چینج ہو جائے گا. دیکھو اس کی میں ایک مثال دوں, اکثر میاں بیوی کی لڑائیاں ہوتی ہیں نا, لوگ سلو کرواتے ہیں, تو آپ کا پھڈا, میاں بیوی کا پھڈا ہوا, شوہر کو جا کے آپ نے شوہر کے حقوق سمجھانا شروع کر دیے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ تمہارا بیوی پر کے اوپر یہ حق ہے. حدیث کا ریفرنس بھی ہے بخاری میں مسلم میں, سارے ریفرنس بھی, پہلے ہی پھڈا چل رہا ہے ان کا, پہلے ہی آپس میں کیا ہو رہی ہے, لڑائی ہو رہی ہے. آپ نے ریفرنس دیا کہ تمہارا تو اتنا بڑا حق ہے کہ نبی نے فرمایا اگر عورت کو سجدے کی اجازت ہوتی تو حکم دیا جاتا کس کو سجدہ کرے, شوہر. بات حدیث بھی صحیح ہے, ریفرنس بھی صحیح ہے, شوہر یہ سن کر غصہ ٹھنڈا ہوگا یا بھڑکے گا؟ بھڑک جائے گا, یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, ہم نے تو دو لگائے, ہمیں تو چار لگانے چاہیے تھے تھپڑ اس کے, میں اتنا بڑا آدمی اور اس سے تمیز سے بات نہیں کر رہی ہے, میں اتنا عظیم الشان انسان ہوں, ٹھیک ہے نا, میری اتنی ویلیو ہے کہ اگر سجدے کا حکم ہوتا کسی کو تو عورت کو حکم ہوتا کس کو سجدہ کرے, مجھ کو. اور میری بیوی سجدہ تو دور کی بات, تمیز سے بات نہیں کر رہی ہے, ایک دم تیش میں آئے گا صحیح بخاری کی روشنی میں, حقیقت بتا رہا ہوں. اور اب بیوی کو جا کے بھڑکایا آپ نے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خیرکم خیرکم لأہلہ. حدیث کا ترجمہ بھی آپ نے کیا, کہ پہلے لفظی ترجمہ کیا کہ حدیث میں آتا ہے سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے سب سے بہتر ہے. اگر تمہارا میاں گھر کے باہر لوگوں سے اچھی طرح سے بات کر رہے, لوگوں سے مل رہے, تمہارے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہے, اللہ کی نظر میں دو ٹکے کا آدمی نہیں ہے. یہی مطلب ہوا نا حدیث کا, صحیح مطلب تو یہی ہے. اور ریفرنس سے بات کر رہا ہے, ریفرنس. پھر اب جو پہ اعتراض کرتے ہیں, تم تو لڑا رہے ہو امت کو, کہہ رہے میں ہر بات ریفرنس سے کرتا ہوں. میں ہر بات کس سے کرتا ہوں؟ یہ الو بنانے والی باتیں ہیں. کون سا ریفرنس کس وقت پیش کرنا ہے, اس کے لیے کیا ہونی چاہیے بصیرت, یہ ریفرنس یہاں پیش کرنے کا نہیں ہے. اس کو آپ اور برگلا رہے ہیں کہ یہ تم سے اسے دو تھپڑ لگائے تھے, نبی تو کہہ رہے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو بیوی سے اچھے اخلاق سے بات کرے. یغلب نل کریم, عزت دار آدمی پہ تو بیوی ہمیشہ حاوی ہوتی ہے, اس کا مطلب یہ کمینہ آدمی ہے یہ, ہیں یہ تو تم پہ روک جھاڑ رہے. اور حدیث کا حوالہ آپ نے بلکہ کتابیں بھی دکھا دی, یہ لکھا میں نہیں کہہ رہا, یہ لکھا ہوا ہے. تو علم ہے کھوپڑی بولو صحیح کام نہیں کر رہی ہے, اس کی کھوپڑی صحیح کام نہیں کر رہی ہے. نبی نے یہ جو فرمایا نا تم میں بہتر وہ ہے جو گھر میں سب سے بہتر, یہ مردوں کو حکم دیا ہے, یہ خطاب کس کو ہے, یہ بیویوں کو نہیں, آپ نے عورتوں میں خواتین میں بیان نہیں کیا, یہ ان کو سکھایا ہے. اور عورت کو خطاب کیا کہ یہ سجدے کی اجازت ہوتی تو کس کو حکم دیتا, تمہیں حکم دیتا اس کو سجدہ کرو. آپ کیا کر رہے ہیں, ادھر والا ادھر لگا رہے ہیں, ادھر والا ادھر لگا, پھڈا ہو رہا ہے. عقل مند ہو گئے آپ تو آپ شوہر کو سمجھاؤ گے, بھائی تو جھگڑ رہا ہے, دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے عورت کو ٹیڑھی پتلی سے پیدا کیا ہے. پورا سیدھا دنیا میں آج کل مرد نہیں ہوتا, عورتیں کہاں سے ہوں گی پوری سیدھی. اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا ذهبت تقیمها, اگر تم پسلی کو سیدھا کرنے میں لگ جاؤ گے تو کسرها, تو توڑ دو گے, وہ سیدھی نہیں ہوگی. الا وان کسرها طلاقها, اور آپ نے فرمایا عورت کو سیدھا کرنے کا مطلب اس کو طلاق دینا ہے, نتیجہ گھر ٹوٹنے پر ہوگا. اگر آپ میں تمیز ہوگی تو یہ والی حدیث ریفرنس کے ساتھ یہ پیش کرو گے, اور اس کو جا کے آپ سمجھاؤ گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کا شوہر ناراض ہو کے رات کو سو جائے اس عورت کی تہجد بھی اللہ قبول نہیں کرتا. وہ ریفرنس ٹھیک ہے نا, یہ ریفرنس میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. اب بات سے بات چلنے کے لیے تو کچھ حدیثیں اسی اصول سے حل ہو جاتی ہیں, بہت سی حدیثیں اسی اصول سے حل ہو جاتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آج کل آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ گناہ کرتے ہیں, کبیرہ گناہ کر رہے ہیں, گناہ پہ گناہ. جب ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا جاتا ہے کہ یار اس پہ پکڑ ہے, آخرت میں عذاب ہے, کیا کر رہے ہو, دلیل دیتے ہیں کہ اللہ نے ایک عورت نے ایک شخص نے پیاسے کتے کو پانی پلایا, اس پہ اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر. تو میں بھی کچھ ایزی سینٹر میں دو چار دیکھیں دے کے آ, میں تو کتے نہیں, میں تو انسانوں کو پانی پلا رہا ہوں, پانی بھی نہیں کھانا کھلا رہا ہوں, اور وہ مدرسہ بھی میں نے کھولا ہوا ہے, اور وہ ٹرسٹ میں نے کھولا ہوا ہے, اور میں وہ جو ہے ممانی میری بیوہ ہو گئی ہیں ان کو بھی خرچ کرتا ہوں. تو میں تو ایک کتے پہ جب بخشش ہو سکتی ہے جب ایک کتے پہ انسان کی بخشش ہو سکتی ہے تو ممانی بہرحال کتے سے, تو فرض کرو ممانی کسی کی بیوہ ہوئی ہو, اللہ نہ کرے کسی کی بیوہ ہوئی ہو, ایک مثال دے رہا ہوں, وہ کتے سے تو بہرحال بہتر ہے نا. تو میری تو اللہ بخشش انشاءاللہ پوری امید ہے کرے گا, سمجھتے ہو. تو یہ اصل میں حدیث گناہگار کے لیے, بولو, یہ گناہ پر جرت دلانے کے لیے نہیں ہے کہ آپ گناہ کر رہے ہیں تو مزید کرتے چلے جائیں, دو چار کتوں کو آپ پانی پلا دیں, اس کے لیے نہیں ہے. یہ حدیث ان لوگوں کے لیے ہے جو گناہ کر رہے ہیں لیکن اب وہ دین کی طرف آنا چاہتے ہیں, گناہوں میں لت پت ہو گئے ہیں, اب وہ مایوس ہو رہے ہیں یار ہماری زندگی میں اتنے بڑے بڑے گناہ, اب ہم نے نیکی کر کے کون سا تیر مار لیں گے, ہم نیکی کر کے ہم کون سا, بول لو نا, تیر مار, اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں, ہم نے تو لوگوں کے منہ سے نوالے چھینے, تو اب کیا کتے کو پانی پلا کے کیا ہو جائے گا. تو اس کو کہا جا رہا ہے کسی نیکی کو حقیر مت, آؤ تھوڑا ہمت کرو. بعض دفعہ کتوں کو پانی پلانے پہ بھی کیا ہو جاتی ہے, بعض دفعہ ہوتا ہی ہے, ہمیشہ نہیں ہوتا, بعض دفعہ اس پہ بھی ہو جاتا ہے, تو ہمت کر کے کچھ تو کرو, کسی نیکی کو یہ سوچ کے ہلکا مت سمجھو کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, میں تو بڑا گناہگار ہوں. تو گناہگار کو نیکی کی ترغیب دی جا رہی ہے, گناہوں پہ تھپکی نہیں دی جا رہی کہ تو کرتا رہے تو دو چار کتوں کو پانی پلا دیا کر بس, صحیح ہے نا, باقی جو بدماشیاں کر رہا ہے کرتا رہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. علم ہوگا تو آپ اس حدیث کو اس موقع پہ بیان کرو گے, جو گناہ کر رہا ہے اس کو آپ کہو گے بھائی تو تھوڑا سا کام تو نیکی کا کر لے, وہ کہے یار میرے تو اتنے گناہ ہے, بھائی ان کو بھی چھوڑنے کی کوشش کر, لیکن سرے دست کوئی نیکی ہاتھ سے جانے نہ دے, شاید اللہ بخش دے شاید. اس کے برعکس ایک دوسری حدیث ہے, اس حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت کو اللہ نے جہنم میں ڈال دیا ایک جرم پہ, کہ اس نے ایک بلی کو باندھ دیا, نہ اسے کھلاتی تھی نہ پلاتی تھی, وہ بلی بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کے مر گئی. اللہ کو غضب آیا اور اللہ نے اس کی نیکیاں, بولو, ضائع. اس حدیث کا غلط جگہ استعمال کیا ہے, غلط سے استعمال یہ کہ آدمی کہے یار مجھے اب نیکی کرنے کا کیا فائدہ, میں اتنی نیکیاں کروں, ہو سکتا ہے زندگی میں کوئی ایسا گناہ ہو جائے جس سے ساری نیکیاں ضائع. یار وہ جب ایک بلی کو بھوکا مارنے پر اتنی ساری نیکیاں اللہ نے برباد کر دیں, تو ہم تو اس سے بڑے بڑے, ہم نے تو فلاں کو یتیم کا پیسہ کھایا ہوا ہے, ہم نے تو یہ کیا ہوا ہے, یہ کیا ہوا ہے, پتہ نہیں یار بخشش وخشش کا کوئی چانس نہیں ہے. تو یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو نیکیاں کر کے اترا رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں اب وہ گناہ کو ہلکا سمجھنا شروع کر دیا انہوں نے. بعض پرہیزگار لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اتنے نیک کام کر لیے ہیں, اب دو چار بلیاں ہم نے مار دیں تو اس سے کوئی فرق, بولو, نہیں بڑھ, اتنی نیکیاں ہم کر چکے ہیں, دو چار بلے مار دی ہم نے, یا دو چار بندوں کو مار دیا, یا ادھر چند لوگوں کے پیسے کھا لیے, یا چھوٹے بھائی کی وراثت آدھی دکان کھا لی ہم نے, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ تم نیکیوں پہ گھمنڈ کر کے گناہ کو ہلکا مت سمجھو, بعض دفعہ ایک گناہ ساری نیکیوں کو کھا جاتا ہے. تو دونوں حدیثوں کو ملایا ہم نے, کتے کو پانی پلانے والی اور بلی کو بھوکا مارنے والی حدیثیں. تو ان دونوں کا صحیح مطلب کیا نکلے گا؟ صحیح مطلب یہ ہے کہ نیک آدمی نیکی پر مضبوط رہے, گناہ کے قریب مت جائے, اور گناہگار آدمی مایوس نہ ہو, آج نیکیوں کی طرف آنا شروع ہو جائے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا اس زمانے میں. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ ہے کون سی حدیث کہاں فٹ ہوتی ہے. اسی طرح تقدیر کا جو عقیدہ شریعت نے بیان کیا ہے, اس کا بھی لوگ غلط استعمال کر رہے ہوتے ہیں, غلط جگہ فٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کو. ہمارا عقیدہ ہے نا کہ سب کچھ پہلے سے کیا ہے, طے شدہ, موت لکھی ہوئی, رزق لکھا ہوا, حتیٰ کہ جنت جہنم بھی لکھا ہوا ہے. قرآن نے یہ عقیدہ بیان کیا موٹیویٹ کرنے کے لیے, مایوس کرنے کے لیے نہیں. ہم کیا ہو رہے ہیں؟ مایوس کہ یار جب جنت بھی لکھی ہوئی جہنم بھی لکھی ہوئی تو عمل کا کیا فائدہ, جانا تو جہاں ہے وہیں جائیں گے ہم, ٹھیک ہے نا. جب صحت اور موت لکھی ہوئی ہے تو صحت بنانے کا, جب ہر ایک کی عمر لکھی ہوئی ہے تو صبح جاگنگ کی ٹینشن لینے کا. بے بول لو کیا ہو گیا بھائی. بھائی جب لکھا ہوا ہے کہ یہ بندہ 50 سال میں مرے گا, تھوڑا بڑھا لیتے ہیں احتیاطاً, 80 سال میں مرے گا, ایک مثال دے رہا ہوں, ہم کیوں جلدی مارے ہیں اس کو 30 سال پہلے. 80 زیادہ ہو جائیں گے پھر تو وہ جاگنگ بالکل بھی نہیں کرے گا, 50 ہی کر لو. فرض کرو یہ بندہ کب مرے گا, 50 سال. تو جاگنگ کا کوئی فائدہ ہے صبح صبح اٹھنے کا, کولیسٹرول لیول چیک کرنے کا, شوگر, لڈو, احتیاط, موٹاپا کم کرو, سب ٹوپی ڈرامہ ہے. بھائی موت تو کیا ہے؟ لکھی ہوئی ہے, لکھا ہوا ہے. ہمارے ہاں بہاری, میں بہاری نہیں ہوں لیکن ہمارے دوستوں میں بہاری ہیں, ان کے ہاں مشہور ہے کہ جب انسان کی شامت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے, حالانکہ کتا وہاں تک, لیکن جب شامت آتی ہے کتے کو اللہ وہاں پہنچا دے, یا اونٹ کو بٹھا دیتے ہیں اسے. ویسے شرافت سے اونٹ چلتا چلا جا رہا ہے, کتے کو دیکھ کے بیٹھ جاتا ہے زمین. بات بالکل صحیح ہے, جب شامت آتی ہے تو ایسا ہوتا ہے. یہ تقدیر کا عقیدہ ہے کہ جو ہے وہ ہوگا, لیکن مسلمان اس تقدیر کا غلط استعمال کر رہے ہیں. غلط استعمال کیا کر رہے ہیں؟ عمل کا کیا فائدہ جب جنت جہنم لکھی ہوئی ہے؟ صحت بنانے کا کیا فائدہ جب صحت اور بیماری پہلے سے لکھی ہوئی ہے؟ کرونا کا ٹیکہ لگانے کا کیا فائدہ؟ ویکسین کا کیا فائدہ؟ وہ تو جو مرنا ہے وہ تو مرے گا. اور اللہ بھلا کرے موٹاپا کم کرنے کا کیا فائدہ؟ بھائی شوگر لکھی ہوئی ہے تو, ایک شوگر کے مریض بیٹھے ہوئے تھے ایک ہوٹل میں, بچپن کا واقعہ ہے, وہ چائے میں چینی ڈال کے نا شہد بنا رہا ہے, پینے لگا تو کسی نے بولا بھائی تجھے شوگر ہے مرے گا. اس نے کہا ابے ان چیزوں سے کچھ بھی نہیں, اب تک انہ للہ ہو چکا ہوگا مجھے غالب گمان یہی. ابے انسان, ایک پھر کہنے لگے انسان کھاتا ہوا مرتا ہوا بھی اچھا لگتا ہے. میں نے کہا ابھی مر نہیں رہا نا اس لیے کہہ رہے, جب مرنے لگے گا کہے گا یار نہ کھاتا ہوا مرتا ہوا اچھا لگ رہا ہے نہ بھوکا مرتا ہوا, مرتا ہوا کوئی بھی کسی کو اچھا نہیں لگتا, اپنے آپ کو بھی نہیں لگتا. آدمی کہتا ہے میں کیوں مر رہا ہوں. تو اسباب مسلمان اختیار نہیں کرتا یہ سوچ کے کہ کیا ہے تقدیر میں, گارڈ نہیں رکھتے نا علماء. بہت سے علماء کو ہم نے دیکھا ہے, اور آج کل اس کو سادگی سمجھی جاتی ہے, سمجھا جاتا ہے. ہم حضرت جی کے پاس گئے, کوئی گارڈ نہیں تھے, ڈائریکٹ گلے ملے ان سے جا کے, اتنے سادہ, اللہ اتنے نیک. بھائی اللہ بچائے میں کسی بزرگ کو بے وقوف نہیں کہہ رہا, لیکن عمل سے تو یہ بھی لگ رہا ہے اگر آپ مشہور ہیں اور خطرہ ہے اور آپ کے گارڈ نہیں ہے تو کیا ہے, بولو, حماقت ہے نا یہ. کیا کراچی میں تو ایک جو جس کے نہیں بھی خطرہ ہوتا وہ بھی مر جاتا ہے. کسی بھی وقت کراچی میں کوئی کسی کی جیب میں کسی بھی ٹائم پہ بم رکھ سکتا ہے کہ نہیں رکھ سکتا؟ یہ آپ کو پتا ہے اتنے ہیروئنشی کہاں گئے کراچی میں, ہیروئنشی ایک دم غائب. مجھے نہیں پتا کہاں گئے, لیکن اڑتی اڑتی سنی ہے, واللہ ہی جانے. کہتے ہیں کہ جب شروع میں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی تھی بم دھماکے, تو بہت سے ہیروئنشیوں کو, واللہ عالم صحیح خبر ہے جھوٹی مجھے یقین پتا نہیں ہے لیکن سنی ہے, لیکن ایک دم سے جو ہیروئنشی شارٹ ہو گئے توبہ تو نہیں کر سکتے اتنی جلدی کہ سارے دھل دھلا کے نیک ہو گئے ہوں, لیکن شارٹ ہو ایک دم سے ہو گئے. تو بعض خبریں اس طرح کی بھی ہیں کہ بم بم رکھ کے ان کو جہاں پھٹوانا تھا کہ کسی نے پیسے کھلایا گئے تو یہ پڑیا لے وہاں چلا جا, وہ وہاں گیا ڈھین بندہ ہی اڑا دیا, واللہ ہو سکتا ہے جھوٹی خبر ہو. تو ان حالات میں مسجدوں میں سیکیورٹی کا انتظام بولو نہیں, اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے آپ کے گارڈ نہیں ہیں, سادگی ہے اور ماشاءاللہ بہت نیک ہیں, کوئی بھی کسی بھی وقت گلے حضرت جی سے مل سکتے. بہت سے حضرت جی ایسے دنیا میں آئے ہیں جن سے جب کوئی گلے ملائے اس کے بعد دوبارہ وہ کسی سے گلے ملنے کے قابل نہیں رہے, اخبار میں آئے وہ اگلے دن. بہت سے کیسز ہیں, جو ملا وہ بھی گیا. افغانستان میں تو بہت سے امریکیوں سے بہت سے طالبان گلے مل کے انہوں نے کباڑا کیا ہے. بہت سے رپورٹیں آتی ہیں اس طرح کی نا, وہاں سے خبریں آتی ہیں کہ وہ گلے ملے اور وہ جنت میں بھی اب کیا کر رہے ہیں, جنت میں یا برزخ میں بغلگیر ہی ہو رہے ہیں, وہ چھوڑ ہی نہیں رہا, اس کو کہہ رہے اب کہاں لے کر آ گیا مجھے. تو جب ایسے حالات ہوں تو ایسے موقع پہ سیکیورٹی کا انتظام نہ کرنا اور یہ کہنا موت تو لکھی ہوئی ہے جوانی ہوگی آ جائے گی, یہ تقدیر کے عقیدے کا صحیح استعمال ہے یا غلط استعمال؟ اس کا مطلب علم ہے, کھوپڑی علم ہے تقدیر کا علم, آیتیں بھی یاد ہوں گی اس کو جو لکھا ہوا ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس سے فرمایا وَعَلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ, اے نوجوان اے غلام لڑکے یقین کر لے جو مصیبت تیرے مقدر میں لکھی ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ تجھے نہ پہنچے, اور جو چیز تجھے نہیں ملنے والی جو نعمت یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نعمت تجھے مل جائے. رفعت الاقلام وجفت الصحف, تقدیر کے قلم سے اللہ نے جو لکھنا تھا لکھ کے قلم کو ہٹا دیا ہے اور اس کی سیاہی بھی خشک ہو چکی ہے, اب اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی, سب کچھ طے ہو چکا ہے. لیکن اس کے باوجود نبی کی زندگی دیکھو, احتیاط. قرآن کہہ رہا ہے نماز کی حالت میں اسلحہ اٹھا کے نماز پڑھو میدان جنگ میں, اسلحہ رکھنے کی تمہیں زمین پہ اجازت نہیں ہے. سب ایک ساتھ نماز نہیں پڑھیں گے, آدھے پڑھیں گے آدھے فرنٹ لائن پہ کھڑے ہوں گے. ود الذین کفروا, کیونکہ جو دشمن ہے وہ چاہتا ہے لو تغفلون عن اسلحتکم, کہ تم چند لمحوں کے لیے بھی اپنے اسلحے سے غافل ہو, اور غافل ہو کے کیا کر رہے ہیں نماز. یہ نہیں کہ کوئی خدا نخواستہ کوئی گناہ میں مشغول ہیں, اللہ کی طرف مشغولیت کی وجہ سے دشمن سے کیا ہو رہے ہیں غافل, یعنی عبادت میں مشغول ہونے کی وجہ سے کیا ہو رہے ہیں دشمن سے غافل. اس میں تو یہ ہونا چاہیے, ہم سے کوئی پوچھتا تو ہم کہتے بھائی تم اگر اللہ کے لیے اللہ کی طرف مشغول ہو نماز میں تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا, کیونکہ تم اللہ کے لیے, تم کوئی گناہ تھوڑی کر رہے ہو, اور اللہ نے حکم دیا نماز پڑھنے کا, تو اللہ کے حکم کو فالو کرتے ہوئے تم اگر نماز میں مشغول ہوگے تو مدد تمہاری غیب سے آئے گی, دشمن تمہاری طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا. نہ نہ نہ, اللہ نے فرمایا کہ نماز تو قائم کرنی ہے, ہارے نہیں نمازی, وہ سب کو دیکھیں گے نماز پڑھ رہے ہیں ایک ہی حملے میں سب کو قتل کر دیں گے, آدھے لوگ باہر ہیں آدھے کیا کریں نماز پڑھیں. اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو, مثال کے طور پر اتنی بڑی تعداد نہیں ہے مجاہدین کی کہ آدھے وہاں رہ کے دفاع کر سکیں, تو اللہ نے فرمایا جماعت چھوڑ دو, فریجالن او رکبانا, انفرادی بھی نہیں پڑھ سکتے تو پیدل موقع ملتا ہے چلتے ہوئے پڑھ لو, اور گھوڑے پر موقع ملتا ہے تو گھوڑے پہ نیت باندھ لو. گھوڑے سے اترنے کی بھی اجازت بولو نہیں, نہیں آ رہی بات میرا خیال. تو یہ صحابہ بڑے آرام سے کہہ سکتے تھے بھائی جو لکھی ہوئی ہے وہ تو آ جائے, ہم تو نماز میں مشغول ہیں. ہمارے حضرت کے ہاں پہرا ہوتا تھا نماز کے دوران, جب حضرت نماز پڑھاتے تھے ممبر پہ گارڈ آ کے کھڑا ہوتا تھا ایسے ریپیٹر لے کے, یوں دیکھ رہا ہوتا تھا. بہت سے لوگوں نے حضرت کو لکھا یہ کون سا اسلام ہے, نماز میں ہم اللہ کی طرف مشغول ہیں اور محراب پہ ممبر پہ کون کھڑا ہوا ہے, گارڈ کھڑا ہوا ہے, نماز کے دوران یہ کیا ہے. حضرت فرمایا کہ نماز کے دوران نہیں بم پھٹ سکتا کیا, نماز کے دوران کوئی نماز توڑ کے نمازیوں پہ فائرنگ نہیں کر سکتا, یہ کون سی کتاب, یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا. کہ جی اللہ نے کہا ہے کہ جب تم نماز پڑھو گے تو نہ بم پھٹے گا نہ کوئی دہشت گرد اندر داخل ہو سکتا ہے اور تم سب سجدے میں ہوگے تو فرشتے تمہاری حفاظت میں لگ. نہ قرآن میں بھی نہیں لکھا نہ حدیث کسی کتاب میں نہیں لکھا. یہ بہت سے مسجدوں میں بم دھماکے نماز کے دوران ہوئے ہیں. اچھا کچھ ویڈیوز میں نے دیکھی یوٹیوب پہ, اس میں بتایا کہ امام کا تقوی دیکھیں. زلزلہ آیا امام صاحب کھڑے ہوئے ہیں نا, کام پی رہے ہیں کھڑے ہوئے ہیں. زلزلہ آ رہا ہے, امام صاحب کیا کر رہے ہیں؟ ایک ایک کر کے مقتدی کھسک رہا ہے لیکن امام صاحب زندہ باد. یہ حماقت ہے پرلے درجے کی. نبی نے فرمایا نماز میں اگر سانپ دیکھو تو یہ نہیں فرمایا کہ خشوع و خضوع میں مشغول رہو, سانپ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑے. صحیح بخاری مسلم کی غالباً حدیث ہے, آپ نے فرمایا اس کو مارو, قتل کرو سانپ کو. نماز توڑ دیں آپ جا کے اس کو قتل کریں, بھائی کسی کو مار دے گا. نماز پڑھ لینا آرام سے, ورنہ نماز جنازہ ہوگی تھوڑی دیر میں, پھر 15-20 آدمیوں کی. اللوجیکل باتیں آج بہت سے مذہبی لوگوں کا حصہ بن چکی ہیں ان کی سوچ کا. اللوجیکل بات جب کریں گے, بات ایسی کریں گے آدمی کہے گا تو چپ رہتا تو زیادہ اچھا. اللوجیکل بات, اور اس کو سمجھتے ہیں بزرگی اور کمال. اسی وجہ سے مار بھی کھا رہے ہیں لوگ. بہت سے دینداروں سے نفرت کرنے لگے ہیں کہ یار ان کی باتیں کھوپڑی میں آنے والی نہیں ہیں, یہ پتہ نہیں کون سے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں, یہ بس نہیں چلا جا سکتا دین پہ بھائی. یہ تو میں یہ کر رہا تھا, ادھر قرآن نے حکم دیا کہ نماز کے دوران بھی, کیونکہ ایسا نہ بلا وجہ کلاشن کوفے لے کے مسجدوں میں آ جائیں جہاں خطرہ ہو. میدان جنگ میں تو خطرہ ہوتا ہے نا, تو قرآن کیا کہہ رہا ہے, نماز میں بھی آپ نے اسلحہ اٹھا کے نماز پڑھنی. اور آدھے لوگ ادھر ہوں گے, یہ بھی نہ ہو فرجالن او رکبانا, تو پیدل یا سوار ہو کے نماز پڑھو. جماعت سے نماز ایسے موقع پہ کیا ہے, معاف ہے. کیونکہ اصل مسئلہ کیا ہے, وہاں کا مسئلہ ہے, پہلے اس کو نمٹاؤ. اور سناؤں آپ کو آگے میں, پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ اگر دشمن آپ کے قیدیوں کو ڈھال بنا کے لے آئے سامنے, لڑائی ہو رہی ہے, بہت سے آپ کے مسلمان قیدی دشمن کی قید میں تھے, سمجھ رہے ہیں, بہت سے آپ کے مسلمان قیدی کہاں تھے, دشمن کی قید, میدان جنگ میں وہ سامنے لے آئے ان کو فرنٹ پہ, معصوم بچے ہیں یا عورتیں ہیں یا معصوم مسلمان ہیں. اب آپ اگر فائر کریں گے تو کس کو لگے گا, مسلمان. آپ اگر تیر چلائیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی معصوم بچے کو, میدان جنگ میں انہوں نے ڈھال بنا دیا, آپ کے لیے جائز ہے فائر کرنا ہے. سمو وجہ اس کی یہ کہ اگر اس بیس پہ آپ رک گئے تو وہ تو وہ غالب آ جائے گا, وہ تو آپ کو قیدی بنا کے لے جائے گا, وہ تو آپ کو اس سے زیادہ قتل کرے گا. اب مجبور ہیں, آپ نے نیت کرنی ہے دشمن کو مارنے کی, لیکن چونکہ لاجک کیا کہتی ہے, لاجک یہی کہتی ہے بھائی آپ کے علاوہ, اب اس آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے, کیونکہ وہ ہمیشہ پھر یہ کریں گے. تو اس لیے ایسے موقع پہ جنگ میں اگر آپ کے اپنے جو ڈھال بنائی ہوئی انہوں نے ان بندوں پہ گولیاں لگ رہی ہے, تو تمام فقہا کا اس پر اجماع ہے کہ میدان جنگ میں آپ کو اجازت ہے اپنے آدمی قتل کرنے کی. نیت اپنے آدمیوں کی نہ ہو, نیت کس کی ہو, ان کی ہو, یہ مجبوری ہے, اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. آج کوئی مذہبی آدمی اس طرح کی بات کرے لوگ کہیں گے کیا کہہ رہا ہے, اپنے لوگوں کو قتل کرنے کی باتیں کر. عام حالات میں نہیں ہے, جب ڈھال بنا کے لائیں تو ہم نیت اس کی کریں گے دشمن کی, کہ بھائی اب مجبوری ہے, اگر مارا جا رہا ہے تو کیا کریں, ورنہ تو وہ ایسے موقع پہ کسی نے یہ نہیں لکھا کہ ہم مصلی بچھا کے بس اب تو ہمارے پاس دعا کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. ہم کہیں گے اللہ یہ معصوم مسلمان ہمارے سامنے لے آئے, اے اللہ بس معاف کر دے, اے اللہ کیا کر, ہم تو مجبور ہیں. اب تو اللہ کہے گا بھائی زمین میں جب تک ہو تو جو اسباب اختیار کرے گا مدد اس کے ساتھ ہوگی, سمجھ رہے ہو, مدد کس کے ساتھ ہوگی, جو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھے گا. جنگ میں ایسا ہوتا ہے, چالیں چلی جاتی ہیں جنگ میں, مختلف حربے استعمال کیے جاتے ہیں. تو میں یہ کر رہا تھا, یہ جو تقدیر کا عقیدہ ہے اس کا صحیح مطلب کیا ہے, اس کو سمجھیں. صحیح مطلب یہ ہے, کام کرنے سے پہلے آپ نے کامیابی کے تمام ذرائع, تمام وسائل, تمام اسباب بھرپور طریقے سے استعمال کرنے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. مثال کے طور پر آپ چاہتے ہو میں 90 سال تک زندہ رہوں, ہر آدمی چاہتا ہے, نہیں چاہتے تو بتاتے ہیں, ہاتھ کھڑا کریں جو حضرات, سبھی چاہتے ہیں, ہر آدمی چاہتا ہے میں 90 سال تک. بہت سے لوگ اس لیے بھی چاہتے ہیں تاکہ پہلی والی مرے, اللہ معاف فرمائے, غلط سوچ ہے, ان کو پتا ہوتا ہے ہماری زندگی میں اس کے مرنے کا کوئی چانس. بہت غلط سوچ ہے یہ میں بتا دوں, لیکن ہے بعض لوگوں کی. تو ہر آدمی چاہتا ہے, عورتیں بھی مرد بھی. آپ نے کیا کرنا ہے, اور اللہ کی طرف سے بھی اجازت ہے, حدیث میں آتا ہے مفہوم حدیث کا, مسلمان کی جو لمبی عمر ہے وہ اس کے حق میں کیا ہے؟ رحمت ہے. اس کی زندگی میں رمضان کے روزے زیادہ ہوں گے, اس کی زندگی میں صدقات زیادہ ہوں گے, اس کی زندگی میں زکاتیں زیادہ ہوں گی. تو اعمال کا ایک بہت لمبی عمر مسلمان اگر نیکیاں کرے اس میں, تو بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے, بہت بڑی رحمت ہے. اس کے پاس اعمال کا ذخیرہ بہت زیادہ, اس کے پاس لیلۃ القدریں زیادہ ہوں گی, اس کے پاس بقرعید کی قربانیاں زیادہ ہوں گی, بہت کچھ اس کے پاس زیادہ ہوگا. اب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا بھائی زندگی چاہیے, اللہ نے حکم دیا اسباب اختیار کرو. سمجھتے ہو, جو بھی اسباب, اور ہر چیز کے ماہرین سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کا سبب کیا ہے. آپ چاہتے ہو, آپ کے پاس W11 ہے, مزہ ہے, آپ چاہتے ہو کہ یہ لانگ لائف ہو اس کی, تو آپ مفتیوں سے پوچھو گے؟ آپ کس سے پوچھو گے؟ میکینک, جو مزدہ کے میکینک ہوتے ہیں. آپ کے پاس 1-5 ہے, آپ 1-5 کے جو میکینک ہیں ان سے پوچھو گے, یار میں چاہتا ہوں جو میری بائک آج جیسی چمک رہی ہے اور جیسی انجن کی پاور آج ہے, 20 سال کے بعد بھی یہ ایسی رہی, تو آپ کو بتائے گا بھائی آئل جلدی چینج کر لیا کرو, مینٹیننس کا خیال کرو, یہ کرو وغیرہ وغیرہ وغیرہ. آپ کسی مولانا صاحب کے پاس آؤ گے تو وہ آپ کو اس کا جواب بولو نہیں, وہ یہ بتائے گا کہ یعنی اگر آپ لمبی عمر چاہتے ہو, یہ باڈی بھی تو ایک مشین ہے نا, تو آپ اس کے لیے ڈاکٹروں کے پاس جاؤ گے, علماء کے پاس نہیں. علماء کے پاس صرف یہ پوچھنے کے لیے آؤ گے کہ لمبی عمر کا اسلام میں کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں ہے, یہ بتا دیں آپ مجھے. باقی عمر, صحت کیسے ہوگی, عمر میں اضافہ کیسے ہوگا, یہ کون بتائے گا؟ یہ میں نہیں بتاؤں گا, یہ میں نہیں بتاؤں گا, یہ کون بتائے گا؟ یہ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے آپ. تو اب ڈاکٹروں سے پوچھا جائے گا تو آپ کو ڈاکٹر بتائیں گے بھائی کولیسٹرول لیول چیک کرو وغیرہ, جو بھی بتاتے ہیں. الگ اب وہ الگ بات ہے, خود بہت جلدی مر جاتے ہیں وہ. اکثر ڈاکٹر بےچارے پتہ نہیں کیوں بہت جلدی مر رہے ہیں, مجھے حکیم 99 سال تک زندہ میں نے دیکھے ہیں, 90-99, ڈاکٹر جلدی مر رہے ہیں, یہ عجیب بات ہے. حالانکہ علم ڈاکٹروں کے پاس حکیموں سے جدید علم ہے نا, اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ ڈاکٹر صحت کے اصول بتاتے ہیں, خود اس پر عمل کرتے نہیں ہیں. سگریٹ کے آپ ان سے تقریر کروا لو, سگریٹ کے اتنے نقصان, خود 6-6 ڈبے ایک ایک دن میں خالی کر رہے ہوں گے. تو باتیں کرنے سے صحت نہیں بنتی ہے. حکیموں کو ہم نے دیکھا ہے جو بیسک صحت کے اصول ہیں نا, ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. رات کو جلدی سونا, صبح جلدی اٹھنا, صبح صبح لمبی واک کرنا, تھوڑا کھانا, یہ بیسک اصولوں پر 90-95 سال کے ہم نے بہت دیکھے, تو وہ بیسک اصولوں کو نا لے کے چل رہے ہوتے ہیں. خیر, تو آپ کو پتا چل گیا بھائی صحت کا یہ اصول ہے, تو آپ نے جاگنگ شروع کر دی, جم جانا شروع کر دیا, یہ بھی ہو گیا, وہ بھی ہو گیا, اونٹ پہ ایک دن بیٹھے پاگل کتے نے کاٹ لیا آپ کو اور آپ کیا ہو گئے؟ مر گئے, ہسپتال میں پڑے ہیں. یہاں تقدیر کام آئے گی. اب آپ نے غم نہیں کرنا, یار میں نے تو اتنا کچھ کیا, میں نے یہ, میں یوں, میں یوں. تو ایسے موقع پہ یہ اس موقع کی حدیث ہے, وَعَلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ. نبی حضرت عبداللہ بن عباس سے فرما رہے ہیں کہ یقین کر لے جو مصیبت تجھے پہنچی ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ نہ پہنچے, بس اللہ نے مقدر یہی کیا ہوا تھا. تم نے اپنے اسباب اختیار کر لیے, تمہیں ثواب مل گیا, لیکن اللہ نہیں چاہتا تھا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو ہو جاتا ہے ایسے, ایسے موقع پہ ہے, پہلے نہیں ہے, کام کے بعد, بشرطے کہ آپ نے کام پورا کیا ہو. آپ نے کام پورا کیا ہو, اگر آپ نے کام پورا نہیں کیا پھر تسلی کا آپ کو حکم نہیں ہے. آپ شوگر کے مریض ہیں, 6 لڈو کھا کے آپ کی شوگر ہائی ہو گئی, آپ پڑھے ہوئے کہہ رہے مقدر میں یہی لکھا ہوا تھا, گناہ ملے گا ایسے الفاظ کہنے سے. اللہ کہے گا یہ لکھا ہوا تھا مگر تیری حماقت کے ساتھ لکھا ہوا تھا. اللہ کو پتا تھا یہ اس کو شوگر ہے پھر بھی یہ حماقت کرے گا, تو اللہ کو پہلے سے پتا ہوتا ہے نا کون بے وقوف ہے, کون عقل مند ہے, کون حماقت. اللہ نے اس لکھ دیا تھا کہ یہ کمبخت گناہ کرے گا, ورنہ تجھے کس نے بتایا تھا کہ یہ لکھا ہوا ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو تقدیر کا عقیدہ, آپ نے تمام اسباب اختیار کر لیے, رزلٹ 0 ہے, تو ایسے موقع پہ غیر مسلم ڈپریشن میں جاتا ہے کہ یار میں کامیابی کے سارے اسباب اختیار کر رہا ہوں مگر نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ زیرو. یہ جو موٹیویشنل اسپیکر آپ کو کامیاب لوگوں کے ساتھ گٹس بتا رہے ہوتے ہیں نا, سات علامتیں, یہ ان کی بتا رہے ہوتے ہیں جو ہو چکے ہیں کامیاب. ورنہ بعد میں 14 علامتیں پائی جاتی ہیں سات کے بجائے, وہ پھر بھی کامیاب بولو پھر بھی نہیں ہوتے. یہ تو آپ کو وہ بتا رہے ہوتے ہیں سات, وہ ہے نا مشہور کتاب ہے 7 Habits کچھ اس طرح کا نام ہے اس کا, سات عادتیں کامیاب لوگوں کی, اس میں وہ بڑی خاندانی عادتیں. تو اس میں پھر وہ فلانا جو تھا وہ یوں ہوا گیا تھا, وہ اتنا ہو گیا, وہ ویسے ہو گیا. بھائی یہ کتاب اسے بھی لکھو, فلانے میں سات کے بجائے کتنی علامتیں تھیں, یہ سات بھی تھیں اور الگ سے گریوی میں 14 سات اور بھی تھیں اس کی, ٹھیک ہے. سات تو یہ کامیاب لوگوں کی, اور سات بہت زیادہ کامیاب لوگوں کی اضافی اس میں قدرت کی طرف سے انسٹال ہوئی ہوئی تھی. 14 علامتیں ٹوٹل پائی جاتی تھی جو دریافت ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی پائی جائے, لیکن وہ اونٹ پہ ایک دن بیٹھا اور پاگل کتے نے اس کو کاٹ لیا. تو وہ ساری علامتیں کہاں گئیں؟ ہوتا ہے ایسے. وہ میں اکثر امام شافی کا ایک شعر پڑھتا ہوں. امام شافی بہت بڑے شاعر تھے, ان کا ایک شعر ہے, وہ شعر کہتے ہیں کہ اذا سمعت بان مشدودا حوا عودا فاثمر في يديه فصدقي واذا سمعت بان محروما اتى ما ليشربه فغاض فصدقي يا فحققي. امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں پتا چلے نا کسی کی اچھی قسمت ہے, خوش قسمت آدمی, اس نے ایک دن لکڑی ہاتھ میں پکڑی اور لکڑی نے وہیں پھل دینا شروع کر دیے, ابھی اس نے اس کو زمین میں دبایا بھی نہیں, درخت بھی نہیں, پانی کھاد یہ ٹینک, اس پروسیس سے گزرے بغیر ہی قدرت نے اس کا ایسا ساتھ دیا کہ لکڑی نے یا بیج نے ہاتھ میں ہی پھل دینا شروع کر دیے. فصدقی, تصدیق کر دیا کرو, خوش قسمتوں کے ساتھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں. مٹی میں ہاتھ ڈالیں سونا بن جاتی ہے, وہ ہوتا ہے نا, جس کاروبار میں ہاتھ ڈال رہے ہیں وہ ایک دم چلنا شروع, ایسے بہت سے لوگ ہم نے دیکھے, وہ گولے گنڈے کی ریڈی لگائیں کروڑپتی ہو جاتے ہیں, اور جناب وہ جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں برکت. اور ایسے لوگ بھی ہیں, کوئی کروڑپتی تاجر نے ان کو بلا کے صرف چائے پلا دی اپنی دکان پہ, مشورہ لے لیا چھوٹا سا اور کاروبار ٹھپ ہونا شروع. کروڑوں کے کاروبار جب ان کے حوالے کرو تو ایک دم بیٹھ جاتا ہے وہ. بعض دفعہ ان کی اپنی حماقت ہوتی ہے, بعض دفعہ اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَجْدُودًا حَوَاعُودًا فَأَثْمَرَ فِي يَدَيْهِ فَصَدِّقِي. خوش قسمت آدمی کے بارے میں اگر تم نے سنا کہ لکڑی ہاتھ میں پکڑی اور اس نے پھل دینا شروع کر دیا, مان لیا کرو, ایسے واقعات ہو جاتے ہیں خوش قسمتوں کے ساتھ. وَإِذَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَحْرُومًا أَتَى. اور جو بدقسمت آدمی ہے اس کے بارے میں کبھی یہ خبر سننے کو ملی کہ اس کو صرف پانی چاہیے تھا, کوئی کروڑوں اربوں روپے بھی اس کی خواہش بیچارے کی نہیں, وہ کہہ رہے پانی مل جائے مجھے پیاس لگ رہی ہے, اور اسباب ایسے پیدا ہوئے کہ بھرا ہوا کنواں, اب تو ملے گا ہی پانی, اب وہ خوش ہو گیا کہ اب تو میری قسمت جاگ گئی. بھائی صرف ایک دو گلاس نہیں, کنواں کیا ہے, بھرا ہوا اور میرے قریب ہی ہے, اب تو پانی تو ملے گا, میں تو کروڑوں بھی نہیں مانگ رہا اللہ سے. وہ پانی پینے کے لیے آیا, کنویں نے اس کو دیکھ کے, پانی نے جب اس کو دیکھا اس کو دیکھ کے نیچے ہو گیا کہ تجھے نہیں پی, سب کو ملے گا تجھے نہیں ملے گا. یعنی پانی نے جب اس کو دیکھا نا یہ آیا ہے, پانی نے کہا میں نیچے جا رہا ہوں میں. اس کو دیکھ کے, یہ شاید شاعری میں تو تھوڑا مبالغہ ہوتا ہے بات سمجھانے کے لیے, اس کو بھی لوگ پڑھ کے بیٹھ جائیں گے یار امام شافعی اتنے بڑے محدثی ہیں یہ کیسی باتیں ہیں بھائی, یہ سمجھانے کے لیے نا, یہ سمجھانے کے لیے. تو کہتے ہیں وہ دیکھ کے نیچے چلا جائے تو کیا کرنا ہے, حقیقی, اس کی بھی اس کو بھی صحیح قرار دے دیا کرو. یار ہوتا ہے بازار, اونٹ پہ بیٹھے آدمی کو کتے کاٹنے کا مطلب یہی ہے. تو لیکن یہ کب سوچنا ہے, کام ہونے کے بعد. جیسے غزوہ احد میں مشورے ہوئے, سب کچھ ہوا, شکست ہو گئی, تو اللہ نے کیا فرمایا, غم کرنے کی اجازت نہیں. تلک الایام نداولھا بین الناس. یہ ایام ہم الٹ پلٹ کرتے ہیں, کبھی ان کو فتح کبھی تمہیں فتح, کبھی ان کو شکست کبھی تمہیں شکست. بس یہ تو اللہ کے, اگر ہمارے ہی اس کاموں سے سب کچھ ہونے لگے تو ہم میں اور اللہ میں کوئی فرق رہے گا پھر؟ अबे क्या हो गया भाई, क्यों समझ में नहीं आ रहा, तो यूं ही थोड़ा सा किया करो ना। अगर हमारे ही करने से सब कुछ हो रहा हो तो फिर हम में और अल्लाह में कोई फर्क है? तो हम तो अल्लाह बन गए ना, जो कर रहे हैं वो हो रहा है। ऐसा नहीं है, बाज दफा हम कुछ करेंगे हो जाएगा, बाज दफा पूरा जोर लगा देंगे कुछ भी नहीं होगा। माइकल जैक्सन ने सेहत और जिंदगी पर जितना जोर लगाया था ना जिंदा रहने की, उसने ऐसी कोशिश की है कि मैं और आप ख्वाब में भी उस कोशिश का तसव्वुर नहीं कर सकते। देखो हमें नहीं पता हमारे गुर्दे सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमें नहीं पता हमारे, हमने तो लंग्स वंग्स का कोई टेस्ट कराया नहीं, बस चल रहे हैं तवक्कुल पे, यार सांस आ रहा है सही होंगे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, हम तो इस उम्मीद पे जी रहे हैं। और अल्लाह ना करे, अल्लाह ने कहे गुर्दे खराब हो गए, हमारे पास तो स्पेयर में कोई गुर्दा एन मौके पे होगा, पहले फलां का गुर्दा पकड़, फलां का गुर्दा पकड़, वो भी रिलेशन लोगों को पता नहीं मिलता भी है कि नहीं मिलता, ये टेंशन होगी कि नहीं, मिले लग गया ठीक है, नहीं लगा इन्ना लिल्लाही वो इन्ना इलैही। माइकल जैक्सन ने कहा ये रिस्क मैं नहीं ले सकता। माइकल जैक्सन ने कोई बंदा पकड़ा, डॉक्टर साहब इसका गुर्दा लग सकता है? डॉक्टरों ने कहा लग सकता है। उसने कहा तेरा गुर्दा मैंने इतने करोड़ों में खरीद लिया, अभी अपने अंदर ही लगा रहने दे, अगर बिलफर फ्यूचर में मुझे किडनी की जरूरत पड़ी तो तेरा जो राइट वाला किडनी है वो तेरा नहीं है, वो किसका है? मेरा। और इसके एडवांस पैसे पकड़ा, ये हर महीने पैसे देना, ये हराम है, ये इस्लाम में ये जायज नहीं है, लेकिन उनके यहां क्या हलाल हराम, जब डांस करना हलाल है उनके यहां तो बाकी क्या रह गया। तो ये सारे जो पार्ट जो लग सकते हैं इसके पहले से सौदे हुए। हम कोरोना के बावजूद गलत कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं एक दूसरे से, अच्छा काम नहीं है। अगर इस वक्त माइकल जैक्सन जिंदा होता ना, कोरोना की टेंशन से वैसे ही उसने मर जाना था, ये बता रहा हूं, क्योंकि वो हाथों में ग्लव्स पहनता था कि किसी के हाथ से हाथ मत होगा, और जरासीम की अलग थलग मैं बर्दाश्त नहीं, मैं अपने जरासीम को किसी दूसरे के जरासीम को ईद मिलने की इजाजत नहीं दे सकता अपने जरासीम के साथ। अगर वो गालिब आ गए और मेरे वाले कमजोर पड़ गए तो मेरा क्या बनेगा। आर्मी भेजी उन्होंने कि भाई इसको उठाओ, इसका इतना बड़ा शो होने वाला है, करोड़ों रुपए के टिकट बिक गए हैं, पुलिस आई, फौज आई, नेटो ने हमले किए होंगे, उठ जा भाई। उसने कहा भाई मैं ऐसा सोया हूं मुझे दुनिया में कोई भी नहीं उठा सकता, क्योंकि यकीन नहीं आ रहा था कि ये कैसे सो गया यार, पता ही नहीं चला कब रूह निकली है, दारे खालिक हकीकी से जा मिली। तो यहां माइकल जैक्सन के लवाहिकीन बोल तो होते ही नहीं, इन लोग के लवाहिकीन वाहिकीन भी नहीं होते ज्यादा, इन लोगों के लवाहिकीन भी ज्यादा ना, शादी होती है ना बच्चे होते हैं, लवाहिकीन तो हम लोग के होते हैं भाई। मैंने बताया था ना गधे का कोई बाप, उसको गधा नहीं कह रहा माइकल जैक्सन को, एक मिसाल दे रहा हूं, गधे का ना मामू होता है ना खाला होती है ना फुप्पी ना चाचा ना भतीजा ना भांजा। तो अगर आप निकाह के बगैर जिंदगी गुजारते हो, गधा निकाह के बगैर जिंदगी गुजारता है ना, तो ना उसका खाला है ना भतीजा है ना मामू ना चाचा। जो निकाह के बगैर जिंदगी गुजारते हैं उनका भी ना बाप होता है ना खाला ना चाचू ना मामा। माइकल जैक्सन का था, लेकिन मैं एक मिसाल दूं, बहुत सिमट सिमट के बहुत थोड़े से रह गए, एक अदद अब्बा और शायद एक आध कोई, शायद कोई वो हैं बीवी थी बच्ची भी एक, चलो बहुत बुजुर्ग थे उनके। ये बहुत बड़ा खानदान था माइकल जैक्सन का कि एक अदद बीवी और एक अदद बच्ची, बहुत अजीम खानदान। शादी पे कितने लोग आएंगे यार, अब शादी किसकी, बेटी की शादी पे, सॉरी। एक गोरे ने किताब लिखी है टेंशन से बचने की। अच्छा जो बेटी होती है ना उसका भी बाप से रिलेशन क्या होता है वो मैं आपको इस किताब में बता रहा हूं। यानी एक बेटी पैदा हुई इनका, माइकल जैक्सन की नहीं, एक नॉर्मल जिनकी होती है। गोरों में एक शख्स ने, माहिर नफ्सियात ने किताब लिखी है गोरों को टेंशन से बचाने के लिए, टेंशन तो बहुत ज्यादा है ना वहां पे, डिप्रेशन से बचाने के लिए। उसमें एक बात लिखी है कि अगर आप किसी टेंशन में हैं तो सबसे पहले यह तय करना है कि यह टेंशन किसी और की है या आपकी है। बाद दफा आप किसी और की टेंशन में खुद ले रहे हो। फिर उसने मिसाल दी जैसे बेटी की शादी, उसने कहा यह बेटी की टेंशन है आपकी, यार तू क्या कह रहे यार। उसने कहा यह आपकी टेंशन नहीं है, यह किसकी टेंशन है। तो आप तो इसको लतीफा इससे समझ रहे हो कि हमारे यहां बाप बेटी का रिलेशन बहुत मजबूत, बेटी को इतनी टेंशन नहीं होती जितनी बाप को होती है, क्योंकि बच्चियां तो ना समझ होती है, उनको नहीं पता हम फ्यूचर को तबाह कर रहे हैं, बाप को ज्यादा होती है। तो भाई आप खुदा के लिए ऐसी कोई किताब ना लिखें, आप जब माहिर नफ्सियात हो तो लिखें कि अगर आपकी बेटी की टेंशन है तो वो आपकी टेंशन है, उसको हल किसने करना है, کیونکہ آپ اس کے باپ ہو. صرف بلڈ ریلیشن نہیں ہے, ایک روحانی ریلیشن بھی ہے باپ بیٹی میں. خیر کہاں سے بات چلی تھی, کدھر کو نکل گئی, میں کیا بتا رہا تھا یار بیان. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تقدیر والی آیتیں بھی جہاں فٹ کرنی چاہیے وہاں نہیں ہو رہی, بلکہ مایوسی پیدا کرنا, عمل میں ڈھیلے ہونا, دکان پہ بیٹھا ہوا مکھیاں مار رہا ہے, ابے جو مقدر کی روزی, جو میں نے دیکھا ہے نا لوگوں کے ڈائلاگ, ابے جو مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ تو آئے گا. اب کیا بیٹھ کے باتیں بولیاں لگا رہے ہیں اور پبلسٹی کر رہے ہیں اور اس کو اتنا. ابے ایک تاجر سے میں ملا, ماشاءاللہ ان کی اچھی آمدن. میں نے کہا یار آپ کا نہ میں نے کہیں ایڈورٹائز دیکھا ہے آپ کی کمپنی کا, نہ کو آپ تو ٹھیک ہے اللہ نے آپ کو دیا ہے تو ذرا پبلسٹی کرو اس کی, تھوڑا کام بڑھاؤ. اس نے کہا یار روزی تو کس سے آتی ہے, مقدر سے, بس اللہ بہت دے رہا ہے مجھے کیا ضرورت ہے. میں نے کہا پہلی بات آپ کو ضرورت نہیں ہے, قوم کو ضرورت ہے. نیک لوگوں کے پاس پیسہ ہوگا تو فائدہ قوم کو ہوگا, پیسہ تو گھومتا ہے نا, آپ نہیں ہو تو یہ دوسرے کی جیبوں میں جائے گا, دوسرا چور بھی ہو سکتا ہے ڈاکو بھی ہو سکتا ہے. آپ نیک آدمی ہو, آپ کے بچوں کو فائدہ اس سے. ایک آدمی کے لیے تو ایک لاکھ بھی ضروری نہیں ہے, میں تو سارا ہوتا بھی بچوں کے لیے, قوم کے لیے, ملک کے لیے, مسلمانوں کے, ان کے لیے ہوتا ہے. ورنہ ایک کے لیے کیا ضرورت ہے, اپنے گولے گنڈا لگاؤ شام کو, دو روٹی کھاؤ بس ختم. مسلمان کو جو پیسہ کمانے کا حکم ہے آپ کی اپنی پیٹ بھرنے کے لیے نہیں ہے. مسلمان کے طاقتور ہونے سے اسلام پاورفل ہوگا, اور مسلمان کے کمزور ہونے سے اسلام کمزور ہوگا. تو وہی ہے کہ سوچتے نہیں ہیں, کھوپڑی استعمال نہیں کر رہے. خیر تو تقدیر کا عقیدہ آپ نے تمام اسباب و وسائل اختیار کر لیے, پھر بھی اگر رزلٹ زیرو ہے یا نقصان ہوتا ہے کوئی بات نہیں. ہوا مولانا, وہ کیا ہے, قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. دیکھو کیا زبردست آیت ہے. صحابہ کو جب غزوہ احد میں شکست ہوئی ہے نا تو منافقین مذاق اڑانے لگے, دیکھا ہمارے مشوروں پر عمل نہیں ہوا, غلط مشورے ہوئے تھے, یہ ہوا تھا, ہو گئی نا شکست. تو صحابہ کو اللہ نے حکم دیا ان کو یہ کہو, لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا, ہمارے جو ساتھی شہید ہو گئے, ہمیں جو شکست ہو گئی, ہمیں جو زخم پہنچے, ہمیں وہی مصیبت پہنچی ہے جو ہمارے رب نے لکھی تھی. تو رب غلط چیز بولو نہیں لکھتا, تو رب نے لکھی تھی اور ہمارے جب ہم اس کے حکم پر عمل کر رہے ہیں تو اچھا ہی لکھا ہوگا ہمارے لیے. ہوا مولانا, وہ ہمارا دوست ہے, وہ ہمارا دشمن نہیں ہے. دیکھو مصیبتیں سب کو آئیں گی, اللہ کو ماننے والوں کو بھی, اللہ کو نہ ماننے والوں کو بھی, دونوں کو آتی ہیں. ماننے والوں کے حق میں یہ مصیبت رحمت ہے, کیونکہ نبی نے فرمایا انا عند ظنی عبدی بی, اللہ کہتے ہیں کہ جو بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میرا معاملہ اس کے ساتھ ویسا ہی. کافر یہ سمجھتا ہے کہ خدا نے جو مصیبت پہنچائی ہے وہ ٹینشن ہے, مسلمان کہتا ہے اللہ ہمارا دوست ہے, ہوا مولانا, وہ ہمارا دوست ہے, وہ ہمیں اگر کوئی مصیبت پہنچا رہا ہے تو ہماری خیر خواہی میں, ہماری برائی میں نہیں. تو یہ مصیبت آپ کے لیے کیا بنے گی, رحمت بنے گی, یہ نعمت بنے گی اللہ کی طرف سے مصیبت, اس میں بھی خوشی ہوگی. تو اب صحابہ منافقین پریشان تو نہیں, یعنی وہ تو خوشیاں منا رہے تھے کہ بھائی اس میں کیا رحمت ہو سکتی ہے, یہ جو اتنے لوگ شہید ہو گئے, اتنے زخمی ہو گئے اور شکست ہو گئی, کافر خوش ہو کے چلا گیا, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارا دوست ہے, جو بھی مصیبت دے گا وہ ہمارے فائدے کے لیے, تو اس میں کیا فائدہ ہے. تو اللہ نے تین فائدے قرآن میں گنائے. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, فرمایا سب سے پہلا فائدہ اللہ نے بہت سے لوگوں کو شہادت کے مرتبے پر پہنچا دیا. مرنا تو اب بھی تو سبھی دنیا سے چلے گئے نا, کوئی زندہ ہے ان میں سے؟ بھائی جو نئی شہید ہوئے وہ بھی چلے گئے, جو منافق تھے جو باتیں کر رہے تھے وہ بھی قتل ہو گئے یا مر گئے, لیکن نام کس کا لیا جاتا ہے, غزوہ احد کے شہداء کا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پانی کے کنارے پر تھی. عمر بن عبدالعزیز کے دور میں کسی کو خواب آیا کہ وہ, انہوں نے بتایا کہ پانی گزر رہا ہے اور میری میت کو یہاں سے نکالو. تو وہاں سے ان کی جب میت کو نکالا گیا تو بالکل تازہ خون بہ رہا تھا. شہداء کا خون تو میں نے خود سونگا ہے, اور کچھ شہداء کے خون کی خوشبو تو میں نے اپنی ناک سے سونگی ہے. چھ چھ مہینے بعد بہت سے شہداء ہوتے ہیں, ان کا جسم سلامت ہوتا ہے, یہ تو اللہ دنیا میں دکھا دیتا ہے. وہ میں نے بتایا تھا نا, ریڈ کراس والوں نے ایک وہ لگائی ہے کہ بعض لوگوں کی قبر خون سے خوشبو آتی ہے, بعض کی خون سے خوشبو نہیں آتی, یہ ریڈ کراس کی رپورٹ ہے. वो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मैंने देखी थी, वो उन्होंने उड़ा दिया वहां से, ठीक है ना। हालांकि खुद इनकी अपनी रिपोर्ट थी, वो वहां से उन्होंने क्या कर दिया, खबर ही उड़ा दी। और हमारे बहुत से साथियों ने तो बहुत से की सुनी है, जिनमें मुफ्ती अतीकुर रहमान शहीद रहमतुल्लाह अलैह जो दरसे कुरान देते थे, 6 महीने बाद इनकी खबर खुली है, 6 महीने बाद भी जिस्म से खून बह रहा था। और इनका बेटा मेरा शागिर्द है, उसने मुझे बताया कि मैंने खुद अपनी नाक से खुशबू भी सूंघी और बॉडी भी 6 महीने बाद की सलामत। तो ये मकाम मरने के बाद आम लोगों को मिलता है, बोलते क्यों नहीं। तो अल्लाह कहते हैं ग़ज़वा उहुद में अगर फतह होती तो इतने सारे लोगों को शहादत का मर्तबा ना मिलता। तो ये भी एक फजीलत है, हम तो आखिरत के लिहाज से भी सोचना है। दूसरा अल्लाह ने क्या फरमाया, वलियुमहिसल्लाहु मा फी कुलूबिकुम। जब मुश्किलात आती हैं तो इंसान निखरता है। मम्मी डैडी वाले बच्चों को आप कभी बड़ा काम दुनिया में करते हुए नहीं देखेंगे, दुनिया में आप मम्मी डैडी बच्चों को बड़ा काम, दूसरी शादी भी नहीं कर सकते आज तक, आपस की बात है, ये हमारी आपस की बात, इसका बयान से कोई ताल्लुक नहीं है। तो पहली भी नहीं कर सकते, दूसरी तो दूर की बात है। अम्मी से पूछते हैं, अम्मी कर लूँ मुझे बता रहे होते हैं ना, अम्मी कहने नहीं अभी नहीं, तो कहने चलो फिर बाद में। तो अम्मी से तो पूछना चाहिए, लेकिन एक उम्र होती है, 40 साल तक से पूछ रहा है यार, तू बस कर अब बस हो गया यार, 40 साल तो अब हो गई ना, अब अम्मी से पूछे बगैर कर लो यार, इस उम्र में थोड़ी, वैसे तो अम्मा अब्बा से पूछना ही चाहिए, कहाँ करनी है इसमें पूछना चाहिए, करनी नहीं करनी इसमें पूछने की जरूरत, तो करनी है कहाँ करनी है ये बता दो आप, ये पूछना चाहिए। अच्छा खैर, तो अल्लाह कहते हैं कि ये मुश्किलात, देखो दुनिया में जहां भी फोर्सेस को ट्रेनिंग दी जाती है तो गद्दों पे नहीं दी जाती, एयर कंडीशन कमरों में और गद्दों पे सुला के आर्मी को ट्रेनिंग नहीं दी जाती है कि जी आपने कैडेट कॉलेज में गए, सॉरी आपने जो है ना वो कैडेट भर्ती हो गए, अब आपकी 1 साल की ट्रेनिंग है, आप फौज में गए जी कहाँ ट्रेनिंग दी जाएगी, जी वो फला मोल्टीफॉर्म का गद्दा जरा ऐसा है उस पर चोट नहीं लगती, वहां आपको हम उछल कूद सिखाएंगे, ऐसा होता है। उनको ट्रेनिंग दी जाती है मुश्किलात में, जंगलों में, और वो जो SSC कमांडोज होते हैं, SSC कमांडोज से एक मैंने इंटरव्यू लिया कुछ दिन पहले, इतनी टफ ट्रेनिंग, मेरे होश उड़ गए यार, मैंने कहा इंसान हो यार क्या हो तुम, 30-35 आदमी रह गए थे, पता नहीं कितने हजार गए थे उसमें ट्रेनिंग में, तो बहुत टफ ट्रेनिंग होती है, लेकिन वो टफ ट्रेनिंग के बाद लाइफ बन जाती है, फिर कोई काम उनको टफ लगता नहीं। उसने मुझे बताया कि SSG ट्रेनिंग में इतनी टफ ट्रेनिंग होती है, जंगलों में छोड़ देते हैं बगैर पानी के, बगैर खुराक के, और उस टफ ट्रेनिंग में बहुत से लोग भागते, जो भागते जाते हैं उसको भागने देते हैं, तो ये जबरदस्ती वाला काम नहीं है, भागते भागते थोड़े से लोग आखिर में रह जाते हैं। तो टफ ट्रेनिंग का फायदा क्या होता है, लाइफ आपकी बन जाती, फिर कोई काम आपको टफ लगता नहीं, आप चल सकते हो, आप दौड़ सकते हो, फिर बहुत अच्छी जिंदगी गुजरती है आप, हंसी खुशी जिंदगी। जैसे पाकिस्तानी जब बाहर जाता है तो स्वीडन और ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में उनको टेंशन नहीं मिलती तो वो पागल होने लगते हैं, इतनी टेंशन देखी होती है, वहां जाके गूगल पे टेंशन लिख के तलाश कर रहे होते हैं, भाई कहीं से कोई टेंशन मिले तो हमें थोड़ा, जितनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हो उतना बिल आ रहा है और हुकूमत बेरोजगारों को भी अलाउंस दे रही है। अस्पताल में जाओ, इतने खूबसूरत अस्पताल, मैंने थाईलैंड का हॉस्पिटल देखा भाई, इतना खूबसूरत, बस गद्दे मद्दे हमें, इतना घर में आदमी को वो सहूलत नहीं मिल रही होती, तो इतना कोई टेंशन ही नहीं मिलेगी, तो बार दफा आदमी आदि हो जाता है ना टेंशनों का, दूसरी शादी वाला तो ऐसे मुल्कों में रह ही नहीं सकता, हकीकत बता रहा हूं आपको मैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, कुरान ने क्या कहा कि जो जख्मी हुए और ये जो इतना मसाइल आए, इससे अल्लाह तुम्हारे दिलों को क्या कर रहा है, निखार पैदा कर। शायर ने कहा है ना, आयना बनता है रगड़े लाग जब खाता है दिल, कुछ ना पूछो दिल बड़ी मुश्किल से बन पाता है दिल। दिल को जब रगड़े लगते हैं ना, ख्वाहिशात के खिलाफ चलता है इंसान, फिर दिल क्या होता है, चमकता है। जिसकी हर ख्वाहिश पूरी हो उसका दिल मुर्दा हो जाता है, तभी रमजान में नूर पैदा होता है दिल के अंदर, भूखा प्यासा रहकर खाने पीने से नूर पैदा नहीं होता, नहुसत आती है, हर ख्वाहिश आपकी पूरी हो रही है। तो تیسری اللہ نے نعمت یہ بیان کی کہ منافق اور مخلص میں اللہ نے کیا فرق کر دیا ہے فرق. اگر ہمیشہ فتوحات ہوتی رہیں گی تو پتہ کیسے چلے گا اپنا کون ہے اور غیر کون, پھر تو بھیڑ چال ساری دنیا اکٹھی ہو جائے گی. اب اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ اللہ تو خود بھی تو بتا سکتا ہے کہ منافق کون ہے اور نیک آدمی, اتنی ٹینشن میں تو نے ہم لوگ کو ڈال کے بتایا ہے. تو اللہ نے فرمایا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب, اللہ کی عادت نہیں ہے کہ غیب کی خبریں تمہیں بتاتا رہے. اللہ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے, اسباب میں ڈالے گا تم نکھرو گے, اس سے پتا چلے گا اپنا کون ہے اور غیر کون. اگر اللہ نہیں کرنا ہوتا تو سب کچھ اللہ ویسے ہی کر دیتا, اللہ تمہیں آزمائے بغیر تمہارے دل کو اچھا بنا دیتا, اللہ ویسی شہادت کا دنیا میں ہی ثواب دے دیتا سب کو, جو مرو گے شہید والا ہی ثواب ملے گا. بھئی یہ دنیا دار الاسباب ہے, پہلے اس پروسیس سے گزرو گے اس کے بعد ریزلٹ. تو تین فائدے اللہ نے قرآن میں بتا دیے, شکست کے باوجود کتنے فائدے ہوئے ہیں, تین. اور اللہ نے کہا کہ منافق جو تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں ان سے کہو لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا, ہمیں تو وہی مصیبت پہنچی ہے جو اللہ نے لکھ دی ہے, ہوا مولانا وہ ہمارا دوست ہے. اور ہل تربصون بنا الا احد الحسنیین ونحن نتربص بكم, ہمیں تو ایک ہی, ہمیں تو کامیابی ہے لیکن ہم جو تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں ہونے والا کیا ہے, جو ٹینشن تمہیں پہنچے گی وہ اللہ کی رحمت نہیں ہوگی, وہ کیا ہے, اَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ اَوْ بِأَيْدِينَا, ہماری تلوار سے تمہیں عذاب ملے گا یا اللہ کی طرف سے جہنم میں. یعنی یا تو اللہ ہم سے تمہیں لڑوا کے تمہیں شکست دے کے تمہیں ذلیل کرے گا رسوا کرے گا, یا آخرت میں اللہ تمہیں رسوا. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے تقدیر کے عقیدے کا فائدہ کیا ہو رہا ہے, کام سے پہلے تو اسباب اختیار کرنے, کام ہونے کے بعد ما کتب اللہ لنا, جو مقدر میں تھا وہ, اس سے بڑا سکون ملتا ہے خدا کی قسم. اور جن کا تقدیر پر ایمان نہیں ہے نا ساری زندگی کنفیوز, ساری زندگی. بہت سے لوگ ہم نے دیکھے کاروبار میں بہت مشورے کر لیے سب کچھ, اب کاروبار شروع کیا, یار پتہ نہیں یہ والا کرنا چاہیے تھا کہ بھی نہیں کرنا چاہیے. ہماری ایک ریلیٹو خاتون تھی, انہوں نے اپنے بچے کو کون سے اسکول میں پڑھانا ہے 6 مہینے لگا دیے ان کی کھوپڑی میں بات, پھر اسکول میں ایڈمیشن کروایا تو ٹینشن وہاں والا زیادہ اچھا تھا یہاں والا. یہ کنفیوژن اس کو ہوتی ہے جس کا تقدیر پر ایمان. بھائی آپ نے اسباب اختیار کر کے ایک فیصلہ کر لیا, فتوکل علی اللہ, کیا کرنا ہے اللہ پہ توکل. شادی بیاہ میں بہت ہوتا ہے یار یہاں کرنی ہے کہ وہاں کرنی ہے کہ یہاں کر, پھر جب ہو گئی ابے یار وہاں کر لیتا تو مجھے بتا بھی رہے تھے. یہ انسان کی فطرت ہے. ہم جب کالج میں پڑھتے تھے نا تو ہمارے ایک دوست تھے, ان کو پینٹے خریدنے کا بہت شوق تھا, پہننے کا بھی خریدنے کا بھی. تو ہم ایس ایم سائنس کالج سے نکلتے, یہ بولٹن مارکیٹ میں نا پوری پینٹوں کی شرٹوں کی دکانیں ہیں. ان کے بچے اب تو ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں, بیان میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ابا کی بات کر رہا ہوں. تو وہ کیا ہوتا تھا, وہ پینٹ خریدی, گھنٹہ لگا دیتا وہ, اب تو نیک بن گئے, ان کے ابا کی بات کر رہا ہوں, وہ ناراض نہ ہو جائے. وہ بیان میں ایڈیٹنگ بھی وہی کرتے ہیں, یہ والا قصہ نکالنا دے کہیں, بیان میں ایڈیٹنگ بھی انہی کے دل میں. گھنٹہ لگا دیتے تھے وہ ہمارے دوست صاحب پینٹ خریدنے میں, یار یہ والی نہیں یہ والی, یہ والی نہیں یہ والی. ایک گھنٹے کے بعد جب خریدی تو اگلی دکان میں جو پینٹ ہے وہ اس سے اچھی, یار یہ والی. تو یہ انسان کی نیچر ہے, یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. آپ منڈی سے جانور خریدیں, صبح سے لے کے رات تک خریدنے میں لگا دو گے آپ, سودا لے کے جیسے ہی نکلے ابے یار یہ کتنے کا, یہ 80 کا, ابے میں نے 85 میں کیا پکڑ لیا یار, یہ ہوتا ہے. اپنی چیز کے علاوہ دنیا کی ہر چیز اسی وقت اچھی لگنا شروع, شادی کرتے ہی اپنی بیوی کے علاوہ ہر ایک کی بیوی اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہے. یہ شادی شدہ لوگوں کے ساتھ مسئلہ ہے, جیسے ہی شادی کریں گے نا اپنی کے علاوہ ہر ایک کی اچھی لگ رہی ہے. یہ ان لوگوں کی عادت ہے جن کا تقدیر پر ایمان بولو نہیں ہوتا. تو آپ نے ہر کام سے پہلے اسباب اختیار کرے, جب کام ہو گیا بھائی اللہ کے لیے, میرے اللہ کے علم میں میرے لیے اس سے بہتر نہ گائے تھی نہ بیوی تھی, نہ بچڑا تھا نہ بیوی تھی, نہ بکرا نہ, اللہ کے علم میں میرے لیے اس سے بہترین بکرا کوئی بھی نہیں تھا, اگرچہ یہ صبح سے بکرا ہے بول رہا ہے کچھ نہ. تو اسی طرح جب خوب محنت کرو, جب ہو گئی شادی ہو گئی, اللہ کے علم میں اس سے بہتر میرے لیے کوئی بیوی ہو نہیں سکتی. اس کی خامیاں ہیں یار، خامیاں تو سب میں ہوتی ہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب تک شکر کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا، جب تک یہ عقیدہ نہ رکھیں کہ جتنی خوبصورت میری بیوی ہے، چاہے وہ جتنی ٹیڑھی میڑھی ہو، آڑی ترچھی، اللہ کے علم میں میرے لیے اس سے خوبصورت کوئی بھی نہیں. وہ ہوں گی بہت ساری، وہ میرے لیے اللہ نے پیدا ہی نہیں کی. میرے لیے جتنی عورتیں تھیں نا، ان میں سب سے خوبصورت یہ تھی. جب تک یہ جذبہ نہیں ہوگا آپ کو سکون، اور عورت بھی یہ سوچے بھائی جتنے میرا میاں کتنا ہی آڑا، ڈینٹنگ پینٹنگ کا بہت کام ہے اس میں، ٹھیک ہے نا، بہت کام ہے، لیکن اللہ کے علم میں میرے لیے اس سے بہتر ہسبینڈ ہو نہیں سکتا. وہ ہوں گے. وہ خواتین کی بھی عادت ہے ناشکری والی. عورتیں اکثر اپنے میاؤں سے بحث کر رہی ہوتی ہیں، اس کے میاں کو دیکھا وہ تو یہ شاپنگ کراتا ہے، وہ تو یہ خریداری کرتا ہے. اس کے میاں میں جو خامیاں ہیں وہ بیان نہیں ہوتی. ایک صاحب کہنے لگے، ایک خاتون نے کہا کہ بھائی وہ انگریز شوہر ہے، وہ اتنا تھینک یو، اتنے اچھے اخلاق سے اپنی بیوی سے بات کرتا ہے، اور ایک آپ وہ گالیوں سے بات شروع کرتے ہو، گالیوں پہ ختم کرتے ہو. تو میں نے کہا گالیوں والے تو نہیں دینی چاہیے، لیکن اس کو بولو یہ جو انگریز ہوتے ہیں نا، صرف تھینک یو کے علاوہ ایک ڈھیلا اپنی بیوی کو دے کے دکھائے. تو آپ اپنی وائف سے بولو کہ سارا نان نفقہ میرا معاف کر دو، گیس بجلی کا بل معاف کر دو. پھر اور ہر نوٹ کے بدلے میں ایک تھینک یو. نہیں ہری بات، ہر نوٹ کے بدلے میں ایک تھینک یو. تو تھینک یو کی گردان پوری بیٹھ کے سنا دے گا، زندگی میں کبھی اس کی پیشانی میں بل نہیں آئے گا. تو یہ انسان کی نیچر ہے، دوسرے کی خامیاں نظر نہیں آتی خوبیاں، اور اپنے والے کی خوبیاں نظر نہیں آتی خامیاں نظر آتی. یہ مرد کے ساتھ بھی ہوتا ہے، عورت کے ساتھ بھی. لیکن جن کی طبیعت میں اللہ نے شکر کا جذبہ رکھا ہے، تقدیر پر ایمان رکھا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے علم میں میرے لیے اس سے بہتر کوئی بھی نہیں. کوئی اگر تعریف بھی کرے نا اس کے سامنے، عورت کے سامنے، کہ میرے میاں تو اتنے اچھے ہو گئے، میں میرا میاں تیرا میاں میرے میاں سے اچھا نہیں ہو سکتا، صحیح ہے نا، اس کو یہ بتایا کریں، سمجھا دیں جا کے گھر والوں کو. تو بیان یہاں سے شروع ہوا تھا، بس ختم کرتا ہوں اب میں. یہاں سے بیان شروع ہوا تھا کہ کون سی حدیث کدھر فٹ کرنے کی ہے. اس کے لیے حوالہ کافی نہیں ہے، اس کے لیے ایک عدد کھوپڑی کا ہونا ضروری ہے. اور یہ فقہی مسائل میں بھی ہے. آج جو ہر آدمی مجتہد بنا ہوا ہے نا، مسئلے نکالے جا رہے ہیں احادیث سے، قرآن سے، تو قرآن کی ہر آیت، قرآن کی ہر حدیث، نبی کی ہر حدیث، اس کا ایک مفہوم ہوتا ہے. وہ مفہوم دوسری احادیث کو سامنے رکھ کر بیان کیا جاتا ہے، ان احادیث کو پسے پش ڈال کے بیان نہیں کیا جاتا. ایک مثال دے کے بیان ختم کرتا ہوں. امام احمد ابن حنبل کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں باپ کے کہنے پر. امام احمد نے فرمایا مت دو. اس نے کہا حدیث میں تو آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر کو حضرت عمر نے کہا، حضرت عمر کے بیٹے کون تھے؟ ابن عمر. حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو کہا تھا بیوی کو طلاق دے دو، تو نبی نے کہا تھا باپ کی بات مانو. حدیث اس نے پیش کی، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ باپ کی بات نہ مانو. تو امام احمد ابن حنبل صرف حدیث کا علم ہی جانتے تھے، بلکہ مجتہد اور فقیہ بھی تھے. فقیہ کا مطلب جو اجتہاد کرتا ہے، جو غور کرتا ہے، اسی گہرائی میں جاتا ہے. انہوں نے فرمایا حل ابو کا مثل عمر، کیا تمہارے ابا عمر جیسے ہیں؟ احمد نبی کو پتا تھا یہ بات کس کی ہو رہی ہے، عمر کی. وہ اگر حکم دے رہے ہیں تو یہ غلط حکم نہیں ہو سکتا، تمہارے ابا کا کیا بھروسہ بھائی. ایسے کسی کا گھر اجاڑنے میں لگے ہوئے ہوں. تو آج اگر ہم کہیں کہ بھائی ماں جب بھی کہے بیوی کو طلاق دے، تو باپ جب بھی کہے، تو پہلے ہی شادیاں نہیں ہو رہی، اس کے بعد جو ہوئی ہے وہ بھی بیٹھ جاؤ آرام. تو اس میں دیکھنا پڑتا ہے، حدیث کے ریفرنس حوالے سب لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اس لیے علماء کہتے ہیں مجتہد کو فالو کیا جائے گا، پروفیسروں کو فالو نہیں کیا جائے گا قرآن و سنت کے بارے میں، مجتہدین کو. تبھی تو ان چار اماموں پر امت نے اعتماد کیا ہے، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل. اگر اتنا آسان ہوتا تو امت کہتی بس کوئی بھی آ جائے بھائی ریفرنس کے ساتھ، بس جو بھی حدیث پیش کرے گا ہم اس کی بات مانیں گے، ایران توران میں ہم نہیں پڑھیں گے. تو ہم مجتہدین کی اتباع کا حکم دیتے ہیں، ہم باپ دادا کی اندھی اتباع کا حکم نہیں دیتے، اندھی تقلید کا حکم نہیں دیتے. تو اللہ تعالی ہمیں فقہی بصیرت عطا فرمائے، کون سی چیز کہاں لگانی ہے اس میں ہمیں اللہ بصیرت عطا فرمائے. بیان کہاں سے شروع ہوا تھا، لیکن چلو جو ہوا صحیح ہو گیا. سوال دے حدیث میں آتا ہے کہ دیندار لڑکی کو نکاح میں ترجیح سوال یہ کہ بہت دیندار ہو لیکن پسند ہی نہیں آ رہی ہو تو پھر نہ کرو اس سے. بہت ہی دیندار ایسی میں جو دیندار بھی ہو پسند بھی آئے نا. تو حدیث کا مطلب ہے کہ جب بہت ساری پسند آ رہی ہوں تو ان میں دیندار کو مالدار پہ ترجیح دو. بہت سے لوگ مال کو دیکھ رہے ہوتے ہیں زیادہ, تو دیندار کو ترجیح دو کس پر؟ باقیوں پر. اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی تھوڑی خوبصورت ہے کوئی زیادہ خوبصورت ہے, جو کم ہے وہ دیندار ہے لیکن بہت بدصورت بھی نہیں ہے, تو دین کی وجہ سے اس کا ایک عیب پہ کیا ہو گیا؟ تلافی ہو گئی. تو دین کو ایسے موقع پہ ترجیح دینی چاہیے. اور آپ کو پتا ہے حدیث میں آتا ہے سوداء ولود احب الى اللہ من الحسناء التي لا تلد. حضرت عمر کا قول ہے کالی سیاہ عورت جو اولاد کثرت سے جنے اس سے نکاح اللہ کو زیادہ محبوب ہے اس خوبصورت عورت سے جو آپ کو نسل نہ دے. اسلام میں نسل کی اتنی ویلیو ہے کیونکہ ہم گدے گھوڑے نہیں, ہم خاندانی لوگ ہیں. اولادیں بھی ہوتی ہیں, بہویں بھی ہوتے ہیں, داماد بھی, پوتے بھی اور نواسے بھی. گدھے کا ماموں نہیں ہوتا, یہ یاد رکھو. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, گدا بننے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.